فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے. پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا، اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان پہلے ہی سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہنچنے تک خیمے تیار ہو جائیں. چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا. جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے. خلیفہ نے خادموں سے کہا، جاؤ انہیں تلاش کرو. جب انہیں تلاش کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زاروں کے تار رو رہے ہیں. خلیفہ کو اطلاع دی گئی. اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا، اے ابو حفص، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ابو حفص جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا، فرمایا، مجھے قیامت کے دن یاد آ گیا. دیکھیے کہ آپ سب نے خیمے پہلے سے بھیجے تھے اور آتے ہی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، مگر میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہ ملا. قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. 46 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج دوسری رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اتاری بھینس کالونی کراچی سے، میرا امیر السنت سے سوال عرض ہے کہ بعض لوگ کام کاج کی وجہ سے اپنی صحت، عبادت اور گھر والوں کا خیال نہیں کرتے، جبکہ بعض لوگ کوشش ہی نہیں کرتے اور بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، اس بارے میں ہمارے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ براہ مہربانی ارشاد فرما دی.
کوشش تو ظاہر کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دونوں کے لیے اعتدال کی صورت ہونی چاہیے. اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اتنی مشقت نہ کرے کہ وہ بیمار ہو جائے، یا اتنا وہ مال اکٹھا کرنے کی فکروں میں نہ پڑے کہ وہ حریص کہلائے، اور آج کل وہ حرص کا دور دو رہا ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب ہے کہ وہ کمانے کی دل نہیں لگتا، سن وہ اس کو ویسے یوں عرفن حد حرام بھی بات بولتے ہیں، یعنی وہ بالکل اس کی جان ہی نہیں چلتی، دل ہی نہیں لگتا کہ کچھ کام کاج کرے اور کمائے، بس گھر میں پڑا رہے گا، جھگڑے کرتا رہے گا. گھر میں جب بندہ ہوگا تو کچھ تو کام چاہیے, جھگڑے گا اس پر, روک ٹوک کرے گا, کبھی کچن میں جا کر جھانکے گا تو بولے گا یہ پکا ہو تو وہ دیکھو جل جائے گا, تو یہ تیل کم ہے تو میٹھا نمک کم ہے, تو یہ کچھ نہ ہوئی وہ سب کو پریشان کر کے رکھ دے گا. تو اس لیے کام کاج پر جاتا ہے مرد تو ذرا گھر کی خواتین کو ماحول تھوڑا پرسکون ہوتا ہے ان کا, یہ بھی ہوتا ہے مطلب. تو اس لیے وہ سب کو اعتدال کے ساتھ اپنا نظام چلانا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک تحریر دیکھی جس میں یوں لکھا تھا کہ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں, مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل. امیر اہل سنت, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
واقعی ہے تو بڑی مطلب پتے کی بات کی اس نے, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. خود ہم مثال دیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ بھی دی جا سکتی ہے, لیکن خود ایسا اس کا کردار ہو کہ لوگ اس کی مثال دیں. یہ دونوں مطلب یہ نہیں کہ ہے, الگ الگ باتیں, لیکن دونوں باتیں مزے کی ہیں. مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں. مثال دینا آسان ہوتا ہے, مثال بننا مشکل, یہ بھی حقیقت ہے. کردار سنوارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے, یہ ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں دو کان, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دو کان اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ایک کان سے بات سنی جائے اور دوسرے سے نکال دی جائے, ایسا کہنا کیسا ہے؟
مذاق میں یہ کہا ہوگا, یہ بات تو غلط ہے اس کی, اللہ پر تنقید تو یہاں مراد نہیں ہوگی اس کی, اللہ اعلم. لیکن یہ کہ بات ہے اچھی تو بات نہیں ہے, اس لیے دیے گئے یہاں تھوڑا,
یعنی اس پہ کوئی سخت پکڑ تو نہیں ہے, لیکن یوں اپنے اندازے سے اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بطور تنبیہ ہوتا ہے اس طرح, اور یہ تو بہرحال مزہ اور استحضاء والی صورت بھی بن سکتی ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے. لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا بھی ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات ٹینشن والی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے اگر دماغ میں بٹھا لیں گے تو بسا اوقات ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو کہتے بھی ہیں کہ کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں, لیکن اسی لیے دے ہوں یہ درست طریقے کار نہیں ہوگا. اور جزم یعنی اس پر یقینی فیصلہ کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے نا, اس کا مقصد ہماری ہم اس کی عبادت کریں. کان اللہ پاک نے اس لیے دیے کہ ہم اس سے سنیں. اب اس کا استعمال اگر اچھا کریں گے, قرآن سنیں گے, نعت سنیں گے, نیکی کی دعوت سنیں گے, علماء کا واعظ و نصیحت ہم سنیں گے, تو یہ ایک اچھا استعمال ہے اور اس کا ثواب پائیں گے. اور حقیقت میں یہ شکر بھی ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے عضو دیا, نعمت دی, تو وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ استعمال ہو. اور اگر ہم غلط کوئی سنے گا, گانے سنے گا, غیبت سنے گا, گالیاں سنے گا, برائیاں سنے گا لوگوں کی, تو اس کے حساب سے وہ گناہ گار ہو, نا شکرا بندہ ہے. تو یہ کان جو ہے نا اللہ نے دیے سارے اچھے کاموں کے لیے دیے. اب کوئی غلط استعمال کرے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. اب اس میں اگر کوئی مذاقن یہ کہتا ہے کان دینے کا مقصد یہ ہے کہ کان اس لیے دیے گئے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, تو یہ بعض وقت تنزن بھی ہو سکتا ہے, بعض وقت چوٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو کسی کا اس طرف شاید نہ ہو کہ اللہ نے کان دیے اسی کام کے لیے کہ ایک سے سنو ایک سے نکال دو, تو یہ بہت غلط ہو جائے گا. اللہ پاک پر ایک طرح سے مطلب ہے کہ یہ کیا کہنا چاہیے کہ ہاں حکم لگایا کہ اللہ نے کان اسی لیے دیے. تاہم یہ کہ یہاں اللہ پاک کی توہین کا پہلو نظر نہیں آ رہا, مگر بات یہ اگر ان مانوں کر کہتا تو ہے بہت غلط ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے, سب کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ پاک نے فلاں کام اس لیے دیے, پیٹ کس کے لیے دیا کہ بس بھرو اس کو, زبان کس کے لیے بکتے چلے جاؤ, تو یہ تھوڑی ہے. جو اچھا بولنے کے لیے زبان دی اللہ نے اور ہمیں آزمائش, ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ساری نعمتیں دنیا میں, یہ آزمائش کے لیے. تو تو ایسی بات نہ بولی جائے کہ جس سے دوسروں کو اشتباہ ہو، اسے شبہات پیدا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہے، یہ کیوں بول دیا، مطلب اس طرح لوگوں کو تشویش ہو یا کوئی نفرت کی صورت ہو، تنفیر کی صورت ہو، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، بلکہ بچنا ضروری ہے. اور ایک طرح یہ جیسے کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دو، تو کوئی ایسی کوئی ٹینشن فل بات آ گئی تو اس کو دماغ میں اتارو نہیں، دل پہ لو نہیں بھرنا، پھنس جاؤ گے، آزمائش پہ پڑو گے، تو اس کو سنی ان سنی کر دو، سنا نکال دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ویسے یہ امیر السن سے عرض ہے کہ اگر نصیحت کی بات ہم سنتے ہیں تو اس کا اثر لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ باتیں تو وہ سنتے ہیں لیکن کوئی ایسا انداز بھی ہمیں بتائیں کہ ہم وہ بات سنیں، یعنی کوئی ہمیں سمجھائے کہ میں نماز پڑھا کرو، اب ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نمازی بن ہی نہیں سکتا ہوں، میں سنتوں پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں جھوٹ بولنا کاروبار میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں، تو یہ ایک بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے جبکہ ہم اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، تو وہ باتیں سن کر نصیحت اپنانا، نصیحت لینا، اس کا کوئی انداز سکھا دیں ہم کو.
تو کان کے بیچ میں دماغ بھی ہوتا ہے نا، تو اگر جس کان سے بھی سنی اگر وہ دماغ سے رجوع کرے نا تو پھر کوئی بات بنے، اور بندہ سیریس لے نا کسی بات کو تو پھر وہ بات پر عمل کرنے والا بنے گا، ورنہ یہ کہ وہی سنی انسنی کر دیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، ایزی لیتے ہیں، تو پھر وہ عمل کر نہیں پاتے، تو ہر بات کو سیریس لے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ابھی حاجی رضا نے سنایا کہ کہیں ان کا قافلہ تشریف لے گیا، سب نے اپنے اپنے خیمے بھی ساتھ لے لیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا، خیمہ بھی نہیں لیا اپنا، تو جہاں جا کر پڑاؤ کیا سب نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہاں نظر نہیں آئے، تو تلاش شروع ہوئی، خلیفہ نے کہا ڈھونڈو ہی گئے کہاں، تو کہیں دور درخت کے نیچے بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے، تو خلیفہ کو اطلاع دی گئی، بارہ لی گئے، خلیفہ نے طلب کیا اور پوچھا، تو فرمایا کہ وہ سب نے اپنے اپنے خیمے لیے، سامان لیا تو ان کے پاس موجود تھا، تو اس سے مجھے، میں نے کچھ نہیں لیا تو میں بغیر خیمے کے رہ گیا، تو مجھے اس سے یہ عبرت حاصل ہوئی کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا کہ جس نے آخرت کے لیے بھی کچھ سامان تیار کیا ہوگا، آگے بھیجا ہوگا، تو اس کو وہ ملے گا، اور جس نے آگے بھیجا ہی نہیں کچھ عمل تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے میں رو رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا، نے اپنی عاجزی اور عجز و انکسار، خوف خدا، تو یہ سیریس لیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں کا کہ آگ کو دیکھ کر رو پڑتے، جہنم کی آگ یاد آتی ان کو، اور ہم لوگ اگر آگ کہیں لگ جائے تو وہ انجوائے لیتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہیں، کوئی عبرت دور دور تک نہیں، سیریس نہیں لیتے. تو اس طرح نصیحت کی بات بھی سنیں تو اس کو صرف انجوائے کے لیے یا آواز اور اس کا ترنم اور اتار چڑھاؤ اور اس سے لطف اندوز ہوں تو کیا ملے گا؟ تو ہم مطلب انہیں دل کے کانوں سے سنیں گے، اس کو دل پر لیں گے نصیحت کو، اور اس کو اپنے لیے تصور بھی کریں گے، نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں کہا جا رہا دوسروں کہا جا رہا ہے تو بھی ظاہر کیا حاصل ہوگا، تو یہ سیریس لیں گے اپنے لیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور اپنی اصلاح کا سامان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام عبد الرحمان ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل پلاٹوں کے ساتھ جو اسکیم چل رہی ہیں، جو پلاٹ کے ساتھ بکرا فری دیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا جائز ہے؟
پلاٹ
قربانی تو شرائط پر اگر جانور پورا اترتا ہے، ان کا جو ملا ہے اس کی قربانی تو ہو جائے گی، اور اگر پلاٹ لینے میں اور کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بکرا وغیرہ دے رہے ہیں، تو وہ لینا بھی جائز ہو جائے گا.
باہر بھی دیکھا ہے کہ وہ جو بھی سامان لیتے ہیں نا بعض پیکٹ، تو اتنا ایکسٹرا لکھا ہوتا ہے، کسی میں کوئی گلاس ہے تو کسی میں جیسے جگ لیا تو وہ گلاس اس پہ باندھ دیا، تو کپ ساتھ لیا تو چھوٹا سا کپ اس میں پیکٹ میں رکھ دیا اور یہ کہ انعام ہے. تو اسی طرح کوئی پلاٹ لیتا ہے اور اس میں یہ آفر کرتے ہوئے بکرا ملے گا تو یہ انعام ہے. اگر اور کوئی اس میں کوئی گیم نہیں ہے ناجائز خرابی تو اگر یہ پلاٹ لینے سے بکرا ملا تو بکرا شرائط کے مطابق ہے قربانی کے قابل ہے تو قربانی ہو جائے گی کیونکہ انعام ہے نا. یہ تو اس کا مالک ہو گیا. اب چاہے قربانی کرے چاہے ویسے پالے یا گوشت حاصل کرے یا کسی کو اٹھا کے دے دے مالک ہے جو چاہے کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا بول رہا ہوں میں
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سنے عرفان بھائی آپ حج پہ جا رہے ہیں ماشاء اللہ.
بہت خوش ہوئی. اللہ پاک آپ کا حج قبول کرے.
آمین.
آئے اندر تشریف لائیں.
عرفان بھائی لمبا سفر ہے, صرف ضرورت کا سامان ساتھ لیجئے. زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے.
زیادہ سامان ساتھ لے جائیں گے تو سامان میں ہی دل لگا رہے گا.
اور حج تو اللہ پاک کی عبادت اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے.
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, مگر آپ جانتے ہیں کتنے پیسے خرچ کریں سامان کو لینے کے لیے. اینڈ اٹس اے لانگ جرنی. ویسے بھی میں ہر چیز زیادہ ہی رکھتا ہوں.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر آپ کا سامان زیادہ ہے, کم کرنا پڑے گا.
یہ سب تو میری امپورٹنٹ چیز ہے.
ہم معذرت خواہ ہیں سر, پلیز رول کو فالو کیجیے.
اوہ نو, اب میں کیا کروں؟ مجھے تو سامان چھوڑنا پڑے گا.
عرفان بھائی لمبا سفر ہے, صرف ضرورت کا سامان ساتھ لیجئے.
زیادہ سامان ساتھ لے جائیں گے تو سامان میں ہی دل لگا رہے گا.
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, مگر آپ جانتے ہیں کتنے پیسے خرچ کریں سامان کو لینے کے لیے. اینڈ اٹس اے لانگ جرنی. ویسے بھی میں ہر چیز زیادہ ہی رکھتا ہوں.
یار امیر السنت, حج یا عمرے پر جاتے ہوئے ایک مسلمان کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ سامان کے متعلق کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, کیونکہ بعض لوگ حج یا عمرے پر جاتے وقت بہت زیادہ سامان لے جاتے ہیں, پھر انہیں ایئرپورٹ پر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.
اللہ اکبر. بیزاد لکھنوی کا ایک شعر یاد کر رہا تھا, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. ہر گام ایک سجدہ, ہر گام یا حبیبی, اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں. ویسے سفر میں جتنا سامان کم ہوتا ہے نا, اتنا بندہ ہلکا پھلکا رہتا ہے. اور جس کے بعد دنیا میں بھی سامان کم ہوگا نا, پورے صراط پر گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا. یہ بھی ایک طرح کا ہے, مطلب ایک بزرگ کا قول. اور قیامت میں بھی جس کے پاس جیسے مال و دولت زیادہ ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا, جس کے پاس کم ہوگا اس کا حساب کم ہوگا. حضرت صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے. ایک ایک پائی آپ کی حلال کی. صحابی نبی تھے اور جنتی صحابی, دس جو ہیں اشارہ مبشرہ ان میں سے یہ ایک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دس صحابہ کو جو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دی تھی ان میں سے ایک ہے. لیکن مالدار تھے یہ, تو اس لیے سب صحابہ میں یہ سب سے آخر میں داخل جنت ہوں گے, وہ حساب کی وجہ سے ان کو تاخیر ہوگی. تو اب جن کے پاس حلال کا مال نہیں ہے, حرام ہے, تو اس پر حساب نہیں ہے, اس پر عذاب ہے. آج کل جو مال ہوتا ہے وہ کثیر, پھر دنیا میں ٹینشن, مال ہوگا تو چور آئے گا, ڈاکو آئے گا. ایک عام مزدور آدمی ہے وہ فٹ پاتھ پہ سو جائے گا, سائڈ پہ گلی میں سو جائے گا, ٹوٹے پھوٹے مکان میں سو جائے گا کہ بلی بھی جمپ مار کے آ جائے. اس کو پتا ہے بلی تو آئے گی, ڈاکو نہیں آئے گا کہ میرے پاس ہے کیا. مالدار اتنے بڑے بڑے تالے رکھے گا, پھر وہ چوکی دار رکھے گا, پھر بھی گھبرائے گا کہ یار کوئی آ نہ جائے, مجھے لے نہ جائے, میرے بچے کو اٹھا نہ جائے. تو یوں مالدار جو ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کو ٹینشن کا شکار رہتا ہے, اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں, کوئی چٹھیاں ملے گی, اس کو دھمکیاں ملیں گی, اتنے دے دو اتنے دے دو وغیرہ وغیرہ. آخرت کا الگ حساب, وہ جو میں نے عرض کیا, دنیا میں بھی جس کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, سفر میں بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے, آخرت میں بھی وہ ہلکا پھلکا. لیکن یہ کہ اب کسی کے پاس مال کم ہے نا, تو اس کو بھی حسرت بہت ہوتی ہے, یار یہ میرے پاس ہوتا تو وہ, اب مالداروں کو دیکھ دیکھ کے وہ دل جلاتا رہتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے. فقراء جو ہیں, جو اس طرح کے نہیں ہوں گے, شکر گزار ہوں گے فقراء, اور اللہ کے نیک بندے فقراء, جیسے نا حسرت کرنے والے نہیں کہ مجھے یہ مل جائے اور بھاگ دوڑ کے اڑا اڑی کی پھر بھی نہیں ملا تو اس طرح فقیر رہے گا, یہ نہیں. تو جو فقراء ہیں وہ مالداروں کے مقابلے میں جنت میں 500 برس پہلے داخل ہوں گے. تو اس طرح حج کے سفر میں بھی یہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں, جاتے ہوئے بھی آزمائش, مال زیادہ ہے تو وہ ظاہر ہے کسٹم والے مانگیں گے کہ اتنے پیسے دو, جو ان کا چلو آفیشیلی بھی مانگتے ہیں کہ یہ اتنے اس کے بنتے ہیں, آپ اوور ویٹ اگر یہ نہ کریں تو پھر تو لوگ اتنا اتنا لے جائیں گے, ہوائی جہاز زمین پہ آ جائے گا, واپس اڑ نہیں سکے گا, یا اڑے گا اور پھر پڑے گا تو پھر بسوں کو اڑا دے گا. تو ان کی لمٹ ہوتی ہے, اتنا وزن ہوائی جہاز اٹھا سکتا ہے. تو اس حساب سے وہ مال کی تو لمٹ تو ہوتی ہے, تو جو زیادہ لیتے ہیں وہ مسئلے ہوتے ہیں, یا لے جانے والا تو کم مال ہوتا ہے ان کا, تو ویسے ہی خاکہ بنایا. لانے والے جو ہے نا, یہ واقعی بےچارے بہت زیادہ مال بازواد لاتے ہیں, میں نے تماشے دیکھے ہیں. پھر کسٹم میں, یعنی کہ وہ جدہ شریف پہ میں نے دیکھا ہے, وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, بولے یہ کسی کے باپ کی نہیں سنتے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, ان کو بھی تجربہ ہوتا ہے, وہ کسی کی نہیں سنتے, وہ اپنا جو بھی یعنی کہ حساب کتاب اس کے مطابق چل رہے ہیں اور وصول کرتے ہیں. زیادہ گڑبڑ کی شرطی, بلکہ شرطی اور یہ سیکورٹی تو چاروں طرف ہوتی ہی ہوتی ہے, زیادہ گڑبڑ کرے تو تیار ہوتے ہیں لے جانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اس کو وہ جس لینگویج میں سمجھائیں. تو اس لیے صحیح بھی بات ہے کہ پھر اگر کوئی لیا بھی تو ان سے الجھے نہیں, الجھ کر اپنا امیج خراب کرنے والی بات ہے, جو بولے وہ کر لے, دین لین دین آئندہ خیال رکھے, عبرت ہو جائے گی. جب 200-500 ریال لے لیں گے نا آپ سے تو پھر یوں ہوگا کہ یار 1 ریال کے اتنے تو پاکستانی اتنے, تو یار یہ میں مطلب کہ ایک مطلب 100 ریال کا مال میں نے اٹھایا, میرے کو 1500 ریال دینے پڑ گئے, بہت مہنگا پڑ گیا. فافہم, بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں.
میرا نام مزمل ہے, میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ہم اگر حج پہ جاتے ہیں تو جو دوسرے حاجی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کی آسانی کے لیے ہمارے پاس کیا زائد سامان رکھے کہ وہ ان کو بھی کام آ سکے.
زائد سامان کی بات ہو رہی تھی, تو اچھی نیت سے بھی زائد سامان لیا جاتا ہے, لیا جا سکتا ہے. اس میں حجیوں کو ظاہر وہ دینے کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں آدمی لے لے, کچھ رقم زائد لے لے, وزن بھی نہیں ہوتا لیکن دل پر بڑا وزن پڑتا ہے اس کا, رقم کا. تو کسی کو دیکھیں کہ وہ تھوڑا مالی طور پر کمزور ہے تو چپکے سے اس کی امداد کر دیں, نہیں سب کے سامنے, مطلب جیسے لوگ علماء کو لفافہ ڈال کر چار آدمی دیکھ رہے ہوں اس طرح یوں پیش کرتے ہیں, ایسے نہیں. علماء کا احترام عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, خالی عوام ہی کی عزت نفس نہیں ہوتی, علماء کی بھی ہوتی ہے. تو ان کی بھی خدمت کرے تو اس طرح کرے کہ کوئی دیکھے نہیں, ورنہ لوگ علماء پر جلدی تنقید کرتے کہ بھائی مولانا صاحب مال جمع کر رہے ہیں, غریب کا نہیں بولیں گے, عالم کا بولیں گے. تو اس لیے مطلب جس کو بھی دیں اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر اللہ الاعلان کسی فرد کو نہ دیا جائے. ہاں کوئی چندہ دینا اللہ الاعلان ہوتا ہے جیسے, تو اس میں اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی تب تو صحیح ہے, ورنہ تو یہ کہ خالی ریا یا دکھاوا مقصود ہے کہ لوگ واوا کریں اور سخی بولیں تب تو جہنم کے لیے اپنا سامان کر رہا ہے یہ دے کر. وہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے, دو یہ بہار شریعت چھٹا حصہ جلد پہلی پیج نمبر 151 ہے, یہ وہ انور البشارہ ہے نا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, توشہ مال حلال سے لے, نہیں یہ نہیں, ہاں حاجت سے زیادہ توشہ لے کہ رفیقوں کی مدد, رفیق من ساتھی, رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرتا چلے, یہ حج مبرور کی نشانی ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ اس طرح کی چیزیں لے کہ بوجھ ہلکا ہو لیکن اس کی مالیت, اس کی ویلیو زیادہ ہو, تو یہ سنبھالنا آسان رہے گا اور لوگوں کے کام بھی آئے گا. اب کوئی چیز ہم دیں گے بھی کسی کو تو ہو سکتا ہے وہ اس کے کام کی نہ ہو, لے لے گا, اور رقم سب کے کام کی ہوتی ہے, اور جو بھی چیز لینا چاہے گا تو وہ لے لے گا. تو موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جیسے انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا لیں, تو کیا اس میں جیسے لوگ عموماً یہاں سے کھانا تیار کر کے بھی لے جاتے ہیں, تو کیا یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ جہاں میں چار پیکٹ کھانے کے لے کے جا رہا ہوں تو دو پیکٹ میں زیادہ لے جاؤں تاکہ جو میرے ساتھ جو قافلے والے ہوں گے ان کے ساتھ میں کچھ کھانا شیئر کر لوں گا, یا کچھ ایسی ہلکی پھلکی سی چیزیں کھانے پینے کی لے لیتے ہیں کہ چلو مطلب بعدوں کا مینا میں عرفات میں, عرفات میں تو روزہ نہیں رکھتے اور مینا میں بعدوں کا روزہ ہوتا بھی ہے لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں پہ کھانا پینا تو ہو ہی رہا ہوتا ہے, تو اس طرح کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے لی. اچھا اپنے لیے بھی کیا کوئی اس میں احتیاطی تدابیر آپ سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پر چشمہ ہے تو بعدوں کا سفر میں چشمہ ٹوٹ جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, تو اگر کسی کو چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا, چشمے کے بغیر پڑھنا مشکل ہے, تو اپنے کو ایک سے زائد چشمے لے لے, چپل ایک سے زائد اپنے لے لے کے. اچھا یہ اس میں ساتھ یہ بھی کیا نیت ہو سکتی ہے کہ لیا میں نے اپنے لیے لیکن اگر مجھے ضرورت نہ ہوئی تو کسی کے کام تو آ جائے گا, کیونکہ ضرورت نہ ہو تو کسی کے کام آ جائے گا, تو کیا یہ ساری چیزیں بھی مشورتاً کہی جا سکتی ہیں؟
چشمہ تو شاید دوسروں کو کام کم آئے, چانس کم.
اس کے علاوہ کی بات ہے,
چپل ہے, چپل میں بھی ہر ایک کو ہر چپل سوٹ نہیں کرتا. اس میں ایسا کہ اب ضروریات کی کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں ملتی, چشمے بھی بن جائیں گے وہاں, اب بوجھ سنبھالے گا اور راستے میں کھولا تو پتا چلا اس کا گلاس ہی ٹوٹ گیا چشمے کا, ہاتھ میں آئے گا کیا اس کے. تو اس لیے مطلب وہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر ہوتی ہے, تام دام میں فرق ہوتا ہے. اچھا بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کیا, ہمارے یہاں کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے وہاں سستی ہوتی ہے مالی اعتبار سے, تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دام ہمیں زیادہ لگتا ہے یہاں سستی پڑتی ہے. یہ ایسی معلومات ہو تو اس طرح کوئی چیزیں اپنا مینج کر لے کہ اس طرح پیسوں کی بچت کے لیے بھی صورت بنا سکتا ہے, تو کچھ نہ کچھ لے. کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا, اب وہ اس میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جو حلال فضول جس کو کہہ سکتے ہیں, جو ہم وہ کیا کہتے ہیں تفریحاً کھاتے ہیں نا جو چیزیں, وہ چیوڑے اور گانٹھیے اور اس طرح کے مطلب نمکو کی آئٹم ہیں, اور یہ بعض وقت لیتے ہیں کہ لوگوں کو مطلب کھلا دیتے ہیں. ثواب ہے اس میں, حرج نہیں ہے لوگوں کو دینے میں, اچھی نیت سے دیں گے, لیکن یہ جنرلی مطلب یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی یہ چیزیں, لینے میں حرج نہیں ہے. وقتی طور پر یہ تو بعض اوقات ایسی ایمرجنسی آ جائے کچھ کھانے کو نہ ملے تو گزارا, باقی یہ عام طور پہ وہ اپنی میمنی ہوتا چاگو واگو منہ چلانے کے لیے, تو یہ ہوتا مطلب حلال فضولی ہے, ناجائز نہیں ہے, مگر قیامت کے دن اس کا حساب ہے. اور قیامت کے دن خیر وہ وقت کا کھانا ہے وہ اس کا بھی حساب ہے. ہاں اگر اس میں نیت کر لی کہ جیسے کم از کم اتنا کے لیے عبادت و قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, جبکہ یہ نیت ہو, اچھا اب پیٹ بھرا ہوا ہے اور نیت ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, تو یہ نیت کا موقع نہیں ہے کہ پیٹ بھرا ہوا اور پھر اوپر کھانے سے تو الٹا بیمار ہونے کے خطرات ہیں, طاقت ملنے کا چانس تو نہ رہا, تو اب یہ نیت بھی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح وہ جیسے میں نے چند مثالیں دی نمکو کی, اس طرح کی چیزیں بھی اگر کوئی کھائے اور بولے میں عبادت اور قوت حاصل کروں گا ایسے, تو یہ ہے بڑا مشکل, اس سے عبادت اور قوت حاصل ہوگی یا گلے میں خراش ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام زید احمد اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی نے یہ روایت سنائی کہ حجرہ اسود زمین پر اللہ کا دست قدرت ہے, اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں سے مصافحہ فرماتا ہے, کیا اس طرح کی کوئی روایت کتب احادیث میں موجود ہے, اور اگر ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
اللہم آمین وإیاکم. صحیح ابن خزیمہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا. حجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں دست قدرت ہے, انہیں سیدھا قدرت کا ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے, ہاتھ پلاتا ہے. حوالہ صحیح ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ 1294, حدیث کا نمبر ہے 2737. تو یہ ایک مثال کے طور پہ ارشاد کیا گیا, بطور تمثیل مثال کے لیے ارشاد ہوا ہے. یہاں حقیقی ہاتھ جیسے ہمارا جسمانی ہاتھ ہے, تو اگر ایسا کوئی اللہ کا ہاتھ مانے جیسے ہمارے جسم کا ہاتھ ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں رہے گا, کہ اللہ پاک جسم جسمانیت سے پاک ہے. یہاں مثال کے لیے دیا گیا کہ یہاں حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے, اور حقیقی مصافحہ بھی مراد نہیں ہے. جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ اس کو بولتے ہیں نا, تو یہ بھی مراد نہیں ہے. بلکہ جس طرح بادشاہ جس شخص سے محبت اور امتیازی سلوک روا رکھنا چاہے اسے مصافحہ کر کے عہد کرتے ہیں, تو یہ اس سے تشبیہ و تمثیل ہے. یہ صرف مثال دی گئی ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللهم بارك لنا في هذا البيت, اللهم بارك لنا في الرزق والعمل والمال والاولاد والحسنات, اللهم بارك لنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, اللهم صب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت میں کرمینستان میں موجود ہوں, اور ماشاء اللہ اہل کرمینستان ان کی پیاری پیاری عادتوں میں سے ایک عادت بڑی زبردست عادت ہے, وہ دعا کا اہتمام. جب بھی کوئی کسی کے گھر میں جائے, کسی کو ملنے کے لیے اس کی دکان پہ جائے, یہ جو آپس میں آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے, تو گھر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے عمل ہوتا ہے دعا. اور عام طور پر ایک دعا ہے جو بچے کو یاد کروائی جاتی ہے, وہ ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اور جس وقت گھر سے رخصت ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اس وقت عام طور پر ایک انداز دیکھنے میں آیا کہ میزبان دعا کرتا ہے. جس وقت داخل ہوتا ہے تو مہمان دعا کرے گا, اور جس وقت رخصتی کا وقت آتا ہے تو گھر کے مین دروازے پر کھڑے ہو کر میزبان جانے والوں کے لیے دعا کا سلسلہ کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً دعائیں لینے کا, دعائیں دینے کا سلسلہ دیکھنے میں آیا. بڑا پیارا عمل ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. میں یہ چاہوں گا کہ امیر اہل سنت اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائے. یہ دعائیں لینے والا, دعائیں دینے والا جو انداز ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور ہمیں اپنی زندگی میں دعا کا اہتمام کس انداز کا کرنا چاہیے؟
سبحان اللہ, اچھا انداز ہے اور بہترین انداز ہے کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنے جدا جدا انداز ہے. ویسے مسلمانوں کا ایک انداز جو حدیث پاک سے جو ثابت ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی دعا بڑی جامع دعا ہے کہ جیسے مہمان آیا تو صاحب خانہ کو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں اس کی طرف سے. بہترین دعا ہے, اور اس طرح جاتے ہوئے بھی وہ اس طرح سلام کر کے, اور اس نے بھی میزبان نے بھی جواب دے کر سلامتی رحمت اور برکت کی دعا دینی ہے. تو جاتے ہوئے بھی یہی ہوگا, سلام کرے گا وہ جانے والا اور میزبان جو وہ جواب دے گا. تو یہ دعاؤں کا تبادلہ تو مسلمانوں میں صرف گھر آنے جانے میں نہیں ہے, ملنے ملانے میں, آنے جانے میں, یہ ہر جگہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعائیں دینی بہت کم کر دی ہے, ختم نہیں کی, کم بہت کر دی ہے. شاید یہ اسی وجہ سے بدامنی افراتفری بھی ہو رہی ہو کسی حد تک, اس کا دخل سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ اب یا تو کوئی سلام کرتا بھی ہے, سلامتی کی دعا دیتا ہے, تو وہ تلفظ اس کے الا ماشاء اللہ کسی کے صحیح ہو, باقی سلام علیکم یہ تو دعا نہیں ہے. تو السلام علیکم یہ ہے دعا, تم پر سلامتی ہو. اچھا اب ہے رواج تو اگر زیادہ زیادہ کوئی کرتے ہیں عموماً السلام علیکم, یا کوئی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دونوں صحیح ہیں, اور کوئی کہے گا وبرکاتہ. اچھا اب یہ اتنا سارا وبرکاتہ تک بولنے کا تو توفیق بہت کم ہوتی ہے, بک بک کرنے سے تو زبان تھک چکی ہوتی ہے نا, وہ سلام کہاں کرے گی, تو وہ نہیں کرتی. تو اب کوئی مذہبی شخص ہے, مولانا ہے, حضرت ہیں کوئی, ان کو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس میں تھوڑا تلفظ کا بھی خیال رکھیں گے. پھر بھی میں نے نوٹ کیا, اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں. وبرکاتہ بارہا میں نے نوٹ کیا, بن سننے میں نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برک برا بھی نہیں, را پر زبر ہے, برکاتہ یہ بھی غلط ہو گیا. تو یوں مطلب بات وہی ہے کہ وہ سیریس لینے کی عادت بہت کم ہے. دنیا بھی بات ہے سیریس لیں گے, اسکول کالج کی بات ہے, امتحان کی ایگزامینیشن کی بات ہے تو سیریس لیں گے, ان میں نہیں لیتے سیریس. تو کیا بعید کہ آج کل جو یہ بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ, پہلے یہ ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اب رحمت کی, برکت کی, سلامت کی, سلامتی کی چاروں طرف دعائیں ہوتی تھی, تو یہ بے چینی اور ٹینشن کا ماحول نہیں ہوتا تھا. اب یہ چاروں طرف ٹینشن ہے, چاروں طرف ماحول تبدیل ہے, اور مطلب بد امنی ہے. تو ہم نے ایک دوسرے کو رحمت, برکت, سلامتی کی دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہیں. وہ دعائیں دینے سے رحمت برکت نہ آتی ہوتی تو یہ سلام کے ساتھ, یہ سلام اور یہ دعائیں ہمارے ساتھ شامل کیوں ہوتی؟ تو ہمارے لیے سنت ہیں, تو ہم اللہ کرے کہ سمجھیں. لیکن بس یہ اب بھی سنا ذہن بنتا ہوگا تھوڑا تھوڑا, ہر بات تو ہے کہ ہم نے دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہے سلامتی کی, رحمت کی, برکت کی. تو اب رحمتیں برکتیں اگر اس وجہ سے پلٹ جائیں تو کیا بعید ہے, بے برکتی کا سب مطلب یعنی کہ رونا رو رہے نہیں رو رہے, برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, پریشانی پریشانی چاروں طرف پریشانی. آپ بولو کہ صرف غریب پریشانی میں, مالداری سے زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے, میں صحیح بولتا ہوں. یعنی کہ جیسے غریب پریشان اس لیے کہ اس کے 10-12 بچے ہو گئے, اب اس کا گزارا کیسے ہو, یہ یوں پریشان ہوتا ہے. مالدار اس لیے ہم لوگوں کے دعاؤں کے لیے آتے ہیں, مجھے تجربہ ہے نا, بڑے بڑے مالدار دیں گے, اولاد نہیں ہے. ان مولانا کو سب کو تجربہ ہوگا, مالدار لوگوں کو یہ بھی پریشان ہے, اولاد نہیں ہے. تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان, یہ کثرت ہے, کوئی ہے کہ بالکل نہیں اس کی وجہ سے پریشان, اور کسی کے پاس نارمل اولاد ہے, بے دو تین بچے ہیں, پریشان کر کے رکھ دیا بچوں نے, جب روز مطلب جھگڑا کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. وہ بڑا بچہ تو ہیروئنوں کی صحبت میں چلا گیا, ہیروئن پیتا ہے اور مارتا ہے اور گھر کے ٹول ٹپڑ بھیج کے آ جاتا ہے, پریشان سب ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ یہ مکمل سلام ہے. اس مکمل سلام کا رواج ہم لوگ ڈال دیں. صحابہ کرام علیہ مرضوان کی عادات مبارکہ کا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جیسے جا رہے ہیں, اب بیچ میں کوئی درخت نے ٹری آ گیا, تو اب یہ کیا فاصلہ ہے, کیا وقت لگا, تو یہ آ گیا, تو یہ ادھر سے نکلا, یہ ادھر سے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادھر اس جواب مل گیا. تو اس طرح یہ سلام حضرات کرتے تھے. ہم نے تو اگر سلام کرنا بھی ہے تو دن میں ایک بار کر دیا تو وہ کافی ہے, بار بار کون کرے, کہ اس کمرے میں جائیں تو بھی سلام کریں, جو ہے اس کمرے میں پہنچے تو بھی سلام کریں. اب دو جا رہے ہیں اور راستے میں گیپ آ گیا, یا کوئی بندہ گزر گیا گیپ پڑ گیا, دیوار آ گئی, ستون آ گیا تو گیپ پڑ گیا, اس میں کون سلام کرے گا, لوگ بولیں گے اس کو ہو کیا گیا, جب دیکھو سلام 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 کر رہا ہے, یہ اللہ کا نام ہے سلام, اچھا کام کر رہا ہے. تو اگر یہ ماحول بن جائے نا, یہ عادت بن جائے, تو شاید یہ کہ فتنے فساد اور یہ بد امنیاں اور بے برکتیاں یہ سب دم توڑ جائیں, اللہ کرے عام ہو جائے. کون ہمت کرے, کون آگے بڑھے یار, بڑی مایوسی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, میرے الحمدللہ میری کچھ نہ کچھ عادت ہے اس طرح کے مواقع پر سلام کرنے کی, لیکن کیا وہ سامنے والا جواب نہیں دیتا, یہ بھی ہوتا ہے, جواب ہی نہیں دیتا تو تھوڑا حوصلہ پست ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے. ہم اپنا کام کریں یا اپنا کام کریں, لیکن یہ کہ نفسیاتی طور پہ اثر تو پڑتا ہے نا, یار یہ لفٹ نہیں کرا تھا یار, جواب دینا, ہم یوں جب باتوں پر آئے گا تو سب ہٹ جاؤ, یہ گفتار کا غازی جو ہے میدان پہ, جہاں سلام کے لیے دو لفظ بولنے ہیں تو وہاں زبان پر لگام پڑ گئی, باری پڑ تالا لگ, یا آہستہ سے جواب دیں گے کہ سننے کی بھی سعادت نہ مل سکے ہمیں. یہ بھاری تعداد ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتی, بھاری تعداد ہے, یا دے گی تو آواز نہیں آتی, یا غلط جواب دے گی. یہ کئی بار میں اس کے تلفظ پر کلام کیا ہے, بات کی ہے, تلفظ کا الحمدللہ وہ دہرائی بھی کروائی ہے, تو اللہ کرے کہ بس کچھ نہ کچھ ذرا سمجھانے سے فرق تو پڑتا. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی عادت ضرور پڑی ہوگی کہ یہ بار بار سلام کرتے ہوں گے, کرنا چاہیے, سب کریں ایک دوسرے کو سلام, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے, آپ کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے, میری بھی دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اب نہیں بھی مانیں گے مجھے بولنے کا ثواب مل جائے گا, لیکن ایک درد ہرس ہے کہ میں نے جو کہا اس پر عمل ہو, اور اس کا انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا, درد ہمدردی, ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ. ہاتھ نہیں اٹھوا رہا میں, ہاتھ اٹھائیں گے تو بھی آپ کو بعد میں پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھائے گا کے لیے تھا, اصل وہ عادت پڑ گئی ہے نا, تو یہ عادت اس طرح میں تو ایک بار سننے سے تو نکل جائے گی, نکل گئی تو یہ کرشمہ نکل دی, پتہ ہی نہیں چلتا, ہوش ہی نہیں ہوتا, مطلب اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بات وہ دعا پر چل رہی تھی, آپ کا ایک جو انداز ہے کہ اس کو بھی اختیار کر دیں ہم لوگ, کہ آپ آتے جاتے ہوئے جو آپ فرما رہے تھے کہ میرے سامنے جو اسلام بھائی آتے ہیں میں ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں, ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں, تو کیا اس کو بھی, کیونکہ بات وہ دعا سے چلی تھی بھی, دعا کیونکہ سلام خود ایک دعا ہے, تو پھر اس طرح یہ سارا سلسلہ جو ہوا.
اب وہ تو کسی سے کوئی تھے صاحب جو مستجاب الدعوات تھے, دعائیں قبول ہوتی, کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی, مستجاب الدعوات بولتے ہیں اس کو, تو انہوں نے کہا میں تو کیا, ہم کو احسان تو ہے نہیں, بس میں یہ گھر سے نکلتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں جو بھی سامنے آئے گا اس کو دعا دوں گا. تو یوں دعائیں دیتے دیتے میں مستجاب الدعوات اللہ نے مجھے بنا دیا. تو یہ بالکل یعنی کہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا یار. اب آپ سامنے آئے, میں سامنے آیا اور آپ یہ کہہ دیں یا اللہ اس کو بخش دے, آپ کا کیا جائے گا یار, کیا جائے گا آپ کا, یا اللہ اگر کوئی پریشانی ہو تو دور فرما دے, تو آپ کا کیا بگڑے گا یار. مگر وہ سب بولنے کی باتیں, وقت پر کچھ بھی یاد نہیں رہتا, یہ مشکل ہے. تو اگر سیریس لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب یاد رہے گا. قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ان مومنین کا ذکر خیر فرمایا گیا جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ دعا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں, جس سے ہمیں بھی دوسروں کے لیے جس سے ہمیں بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ترغیب ملتی ہے. آیت مبارکہ ترجمہ کنز العرفان, اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک, اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضور نبی کے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا, اے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی ہو, اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے, جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ امین کہتا ہے اور کہتا ہے اس کی مثل تمہارے لیے بھی ہو, جیسا اس کے لیے ویسی تمہارے لیے بھی ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کا سبب ہے. حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے, تین چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں, اپنے بھائی کو سلام میں پہل کرنا, اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا, اسے اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا. شعب الایمان 2931. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بکرا عید ہے, بکرا عید ہے, بکرا عید کی رونقیں, بکرا عید کی رونقیں.
اسٹا کلمہ تمجید تمجید من بزرگی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں. یا رب مصطفیٰ تو مجھے اچھے پہ بلا, آگے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا.
میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے.
مدینے جانے والوں جاؤں او جاؤ, فی امان اللہ کبھی تو بھی لگ جا گا بستر مدینے میں.
اللہ ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ان سب کو ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی اور گھر والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار مٹھا مٹھا چیز سے مٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب کل مسجد میں اے سی لگانے کے تعلق سے کافی یعنی کہ مدنی پھول پیش کیے تھے، ان میں وہ خاص مزید تاکید کرنی ہے، تین چیزیں خاص اس میں خیال کرنا ہے کہ کوئی اپنی رقم سے اے سی لگوا دے اور ہمیشہ کے لیے اخراجات بھی خود برداشت کرے، ایسی صورت میں مطلق اجازت ہوگی، کیونکہ اے سی لگانے کا ہر جگہ مسجد میں عرف تو ہے نہیں. ہمارے یہاں باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ملکوں میں تو کوئی مسجد اے سی سے خالی ہی نہیں ہوتی، تو وہاں تو وہاں کا عرف جیسا بھی اس کے مطابق ہوگا. ہمارے یہاں پاکستان کی یا خاص کر کراچی کی جو صورتحال ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں جہاں عرف ہو وہاں کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو یہاں اپنے کوئی پارٹی ہے، کوئی شخصیت ہے، وہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ مسجد میں اے سی لگوائے، اور ضرور لگوائے. جہاں حاجت ہو وہاں تو واقعی یعنی کہ ضرور اس کو لگوا دینا چاہیے ضرورت ہو تو، اور پھر اس کا خرچہ بھی وہ برداشت کرتے رہیں. تو ایسی صورت میں تو کوئی رکاوٹ ہے بھی نہیں. ہاں جہاں مسجد کا چندہ استعمال ہو وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں ایسی ضرورت ہے اے سی کی کہ جو درجہ حاجت یعنی وہ حاجت میں، یہ پھر اس کی تین صورتیں، ایک تو ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے حاجت، ایک ہوتا ہے منفعت. ضرورت یہ فرض کے مقابل ہوتی ہے، حاجت یہ واجب کے مقابل سامنے ہوتی ہے، اور ایک یعنی منفعت یعنی یہ سمجھو مستحب کے درجے میں. تو یہاں وہ حاجت سے مراد وہی ہے کہ جہاں یا مطلقاً ضرورت ہے حاجت، جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مشکل میں پڑ جائیں لوگ. واقعی کہیں ایسی گرمیاں ہوتی ہیں بعض علاقے، بعض شہر، بعض گاؤں کے، وہاں ہمارے یہاں کراچی میں بھی ٹھیک ٹھاک گرمی آج کل پڑ رہی ہے. تو جہاں مطلب حاجت ہے یا جن دنوں حاجت ہے تو وہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایسی حاجت کے موقع پر جائز ہے کہ مسجد کے پیسوں سے اے سی لگوا لیا جائے، اور اس کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے مینٹیننس یا بل وغیرہ بھی پیمنٹ کیا جائے مسجد کے پیسوں سے. تو یہ حاجت کی صورت میں. اچھا، اور منفعت نفع فائدہ، تو یہ مطلب مستحب کے درجے میں آتا ہے. تو یہ مسجد کے چندے میں کہ صرف لوگوں کو مزہ آئے گا، حاجت نہیں ہے، لیکن اے سی ہوتا تو نہیں، سرور تو آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو اس کے لیے مسجد کے چندے سے نہ اے سی لگا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. ہاں کوئی پارٹی یا شخصیت کو لگا دیتی ہے اور خرچہ بھی وہی اٹھاتی ہے، بل بھی اتنے حصے کا وہی پیمنٹ کرتی ہے، تو پھر اے سی سے نفع اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو میں نے درخواستیں کی تو وہ انشاءاللہ اب یہ جو اس کا بنے گا کلپ اے سی کے تعلق سے، یہ شامل اس میں رکھنی ہے، اور یہ پورا بنا کر چیک کروا دیجیے گا. یہ کل کافی گفتگو ہوئی تھی اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
انشاءاللہ الکریم.
اور یہ چیک مفتی سجاد سے کروانا
انشاءاللہ الکریم،
کہ انہوں نے مجھے مدنی پھول عطا فرمائے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ،
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک سے توبہ کرے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ ماشاءاللہ.
سوشل میڈیا کے ذریعے محمد نواز، ان کا سوال موصلوا ہے رحیمی ارخان سے، ان کا تعلق ہے کہ نہیں امام صاحب کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر جماعت کروا سکتے ہیں؟
معذور جو اب اگر اس پر ایسی کیفیت ہے کہ کرسی پر بیٹھنا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، یہ دیکھا جائے گا. تو یہ اپنے جیسے معذور کی تو امامت کر سکیں گے, دوسروں کی نہیں کر سکتے جو غیر معذور ہے.
اصل میں یہ مومی کے لائے گا. یہاں پر جو مومی سے مراد یہاں پر اشارے سے نماز پڑھنے والا کہلائے گا.
اچھا,
اصل میں ہوتا
یہ
مومی اشارے سے نماز پڑھنے والا, تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے. اچھا, حقیقتاً وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہوتا. جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا حقیقی طور پر, یا جو سجدہ ہے اس کا ہو نہیں سکتا حکمی طور پر بھی, تو اب اس پہ قیام لازم نہیں دیتا, وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. اب جو اس کی نماز ہوتی ہے وہ اشاروں سے نماز ہوتی ہے, تو اشاروں سے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ افراد جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی.
اچھا, اگر ویسے ہی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھے بیٹھے وہ فرض پڑھتا ہے, قیام وہ نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں
تو اس کے پیچھے ہو جائے گی. بیٹھ کر جو قائد ہے, بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی.
کرسی پر بیٹھ کر تو وہ سجدہ کر نہیں سکے گا.
جی,
زمین والا.
جی,
یہ مومن ہے. مومی مطلب
مومی یعنی ایما سے نکلا ہے, جس کا مطلب اشارہ کرنے والا, اشارے سے نماز پڑھنے والا.
امام صاحب اگر ایسے معذور ہو گئے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو سجدے حقیقی پر وہ قدرت رکھتے ہیں, سجدہ جس طرح ہم کرتے ہیں پروپر, تو وہ سجدہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی نماز اگر امام پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی, اور اگر کرسی پر ہی نماز پڑھاتے ہیں تو یہ مومی ہوئے اشارے سے نماز پڑھنے والے. تو اگر یہ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ اپنے جیسے کی امامت کر سکیں گے, کہ جو اس طرح اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کی شریعت کی اجازت کے مطابق. تو اور مگر جو دوسرے جو عام اسلامی بھائی ہیں, عام لوگ ہیں مقتدی, ان کی نماز, ان کی امامت یہ نہیں کر سکیں گے اسے امام صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے, یہ سوال یہ کر رہے ہیں, کیا کٹے اور بھینس, کیا کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے؟
وہ زمانے سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں, اور امام حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, یہ سب کے نزدیک یہ بھینس جو ہے نا, یہ گائے ہے, یعنی گائے کی قسم ہے, گائے کے اندر یہ شامل ہے, تو اس لیے وہ اس کی قربانی کروڑوں علماء, یعنی لاکھوں کروڑوں علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں. یہ بھی کوئی یعنی پوچھنے کی بات ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, ان سے سوال ہوا تھا اس دور میں کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے, تو آپ نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ میں نے تو حد تک نہیں سنا کہ کسی عالم نے اسے اختلاف کیا ہو, یعنی کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ایسا کہا ہو, میرے تو علم میں نہیں ہے. یعنی اتنا مطلب, یعنی یہ پکی بات ہے کہ بھینس کی کٹے کی جبکہ شرائط کے مطابق ہے تو قربانی ہو جاتی ہے, اور اس میں سات حصے مطلب ہوں گے جس طرح گائے میں اونٹ میں ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. مزید تفصیلات آپ اس کو دلائل کے ساتھ دیکھنا چاہیں نا, تو یہ جو میرا کلپ ہے اس میں اس کے ساتھ لنک دیا ہوا ہے, اس لنک کو آپ دیکھ لیں گے تو پورے دلائل انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے. دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ آپ پڑھ لیجئے, اور بالکل کنفیوژن نہیں ہے اس میں. میں نے خود الحمدللہ یہ کٹے کیا قربانیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے, اور علماء بھی ظاہر ہے کہ سب بھی مطلب اس کو تسلیم کرتے ہیں علماء, الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ میں نے کلپ کے لیے وہ لنک کا کہ لنک دیا ہوا ہے, یہ عرض کیا, تو انشاءاللہ یہ کلپ آ جائے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ الکریم.
مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ.
گائے کا گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے, مگر اعتدال کے ساتھ کھایا جائے. یہ پٹھوں یعنی مسلس جسمانی نشو و نما اور ٹشوز کی مرمت کے لیے مفید ہے, خون کی کمی میں فائدہ مند, اور قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے, بدن کو دیر پا انرجی فراہم کرتا ہے، اس لیے خاص کر جسمانی محنت کرنے والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ گائے کے گوشت کے نقصانات، یورک ایسڈ بڑھاتا ہے اور جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتا ہے، یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ بعض افراد کے ہاضمے پر اثر انداز ہوتا ہے اور گیس یا قبض بڑھاتا ہے۔ زیادہ استعمال موٹاپا لاتا ہے، اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زیادہ کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ اور دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر اور شریانوں، یہ دل کی طرف نسیں جا رہی ہوتی ہیں، رگیں، تو یہ شریان، یہ جو خون جس میں بہتا ہے نا، باریک رگیں ہوتی ہیں، یہ ان کو شریان بولتے ہیں۔ تو شریانوں کے بند ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے، بلاکیج اس میں آ سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق زیادہ مقدار میں پکا ہوا، یعنی بہت زیادہ پکا ہوا، جیسے ناری جو بکتی ہے نا بازار، بہت گلا کر اس کو ساری ساری رات گلاتے ہیں اور پکاتے ہیں، تو تحقیق کے مطابق زیادہ مقدار میں پکا ہوا، جیسے پکا ہوا کچھ، تو یہ کھانے میں آنتوں کے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کو جب خوب پکایا جائے، بالکل پکا کر، بالکل یعنی کہ وہ چورا چورا کر دیتے ہیں، غالباً یہ اس سے مراد ہے تحقیق میں۔ تو ویسے گائے کا گوشت بالکل کھا سکتے ہیں، حلال جانور ہے، اور جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ گائے کے گوشت دودھ میں اور گھی میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے، اعلی حضرت نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے سے مراد یہ وہ نہیں کہ صحیح کی وہ جو قسمیں ہوتی ہیں کہ صحیح تو پھر حسن تو ضعیف تو غریب، کئی اقسام ہیں، جو عبارت اعلی حضرت کی اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہی نہیں، مطلب اس طرح کی درست حدیث کسی نے گڑھ کر ہو سکتا ہے آگے بڑھا دی ہو، جو میں اعلی حضرت کے فتح رضویہ کی عبارت سے سمجھ سکا ہوں۔ نہ اعلی حضرت نے گائے کے گوشت کی تعریف کی ہے کہ اچھا ہوتا ہے اور فائدہ مند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں چنویز خان آپ آباد سے بول رہا ہوں۔ یہ ہمارے علاقے میں پہاڑی بکری ہوتی ہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی؟
پہاڑی بکری، پہاڑی بکرا، یہ اس کو جو مار خور بولتے ہیں، یہ جنگلی ہوتا ہے اگر یہی مراد ہے تو، اور ویسے کوئی پہاڑ پر رہتے ہیں لوگ، بعضوں کا ٹیلوں پر، پہاڑوں پر وہ پالتے ہیں بکریاں، تو وہ تو ہو جائے گی اس کی قربانی۔ وہ جنگلی بکرا ہوتا ہے جس کو مار خور بولتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کا یہ قومی جانور ہے، خیال رکھیے گا ذرا اس کا، تو اس کی قربانی وائرل نہیں ہوتی، وہ دیکھنے سے ہی پہچانا جائے گا، جنگلی بکرا جو ہوتا ہے دیکھ کر ہی آدمی کو اس سے تھوڑا ڈر لگے گا۔ ایک بار چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہم منڈی گئے تھے، کئی سال ہو گئے اس کو، تو ایک بکرے کو دونوں طرف سے اس کو باندھ کے رکھا تھا، چھوٹی سائز کا تھا، اور سینگ غیر معمولی لمبے تھے اس کے، وہ اتنا سا منہ تھا اس کا، یعنی تعجب وہ آدمی کو کہ یہ کیسا بکرا ہے۔ تو حاجی رضا میرے ساتھ تھے، یہ پہچان لیا، بولا باپا یہ وہ جنگلی بکرا لگتا ہے یہ، جس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ بھی پھر بعد میں پتا چلا تھا، وہ کوئی لے گیا، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بیچاروں کو مسئلہ، اب اللہ عالم اس لیے لے گیا یا ویسے ہی سمجھتے ہوئے کہ ہے جنگلی لیکن چلو پالیں گے اس کو، اب پتا نہیں ہے یہ پلتا ہے کہ نہیں پلتا، یہ بھی پتا نہیں ہے۔ مانوس، بعض جنگلی جانور ہوتے جو انسان سے مانوس نہیں ہوتے، سیٹ نہیں ہوتے، اس کتنا ہی پالو نا اس کو، اس کا کچھ پتا نہیں، تجربہ نہیں ہے۔ کھانا حلال ہے اس کا گوشت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام سلمان احمد اتاری ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، شعبہ روحانی علاج کے تحت ایک سروس بذریعہ ای میلز روحانی علاج کے نام سے کام کر رہی ہے، جس میں سینکڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں میلز کے ذریعے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، انہیں بذریعہ میل اور ڈاک تعویذات پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے، تعویذ کو موم جامع کرنے سے کیا مراد ہے، اور اس طرح تعویذ بنانے کا کیوں کہا جاتا ہے؟
موم جاما یعنی کپڑا موم میں بھیگا ہوا ہو تو اس اگر تعویذ کو لپیٹ لے تو یہ چپک جائے گا اور تعویذ اس سے وہ واٹر پروف وہ سمجھو ہوتا ہے تو پانی اس تک نہیں پہنچے گا اگر صحیح معنوں میں موم جامع کر لیا اس کے یہ لفظی معنی ہے. اب اس کی ضرورت پلاسٹک سے بھی پوری ہو جاتی ہے جس کو پلاسٹک کوٹنگ کہتے ہیں. تو اگر تعویذ کو پلاسٹک کوٹنگ کر لی تب یہ موم جامع ہو گیا تو یہ پانی سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اسی لیے یہ کیا جاتا ہو کہ ویسے اگر آپ تعویذ خالی کپڑے میں لپیٹ لیں گے تو پانی گیا پسینہ گیا تو تعویذ میں جو لکھائی ہے تو کاغذ خود بھی جلدی گل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ماہ ذوالحج 1446 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,200 اسلامی بہنوں کی تعداد 12,052 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 29,252 روزانہ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,551 اسلامی بہنوں کی تعداد 31,969 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 74,520
74,520. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو على الحبيب صلى الله عليه محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی مسائل سنے انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ایک سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج جو ناظرین سے نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, تمام صحابہ میں سب سے مالدار صحابی رسول کا نام بتائیے. سوال نمبر دو, مالداروں کے مقابلے میں غربت پر صبر کرنے والے غریب کتنے سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. سوال نمبر تین, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے فضل و کرم سے 1446 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج پہلی شب جمعہ ہے، قبولیت کی شب ہے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بے حساب بخش دے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے۔ بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں دور ہوں، ان میں جو بے جا مظلوم قیدی ہیں اے اللہ پاک ان کو رہائی نصیب ہو۔ الہ العالمین بے گھروں کو اچھا گھر دے دے، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں۔ یا اللہ پاک بگڑیاں بن جائیں، جو بنی ہیں بنی رہیں، رحمت کے حصار میں ہم کو رکھ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اللہم آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ سنا سیکھا یاد رہے، حافظہ مضبوط ہو، عمل کا شرف حاصل ہو جائے، عمل مسلمان بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ الہ العالمین جب تک جئیں سنتوں پر عمل کرتے رہیں، عشق رسول میں جئیں، تیرے خوف میں جئیں۔ اے اللہ پاک ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ پاک صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ظلم کرنے سے بچا، اے اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بچا، مولا کریم ظلم کرنے سے بچا۔ مظلوموں کی حمایت کرنے کی سعادت دے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، دکھیاروں کے دکھ بٹانے کی توفیق دے، خوشیاں بانٹنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہم سے تیرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، راحتیں پہنچیں۔ الہ العالمین اس سال جو حج پر گئے سب کے حج قبول ہو جائیں، سب کو حج مبرور کی سعادت ملے، مدینے کی حاضری قبول ہو جائے، اور ہمیں بھی اے اللہ پاک حج مبرور کا شرف نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی مدینے کی حاضری کی سعادت مل جائے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں۔ اے مولا کریم جن کو اولاد کا دکھ ہے، اے اللہ پاک وہ دور ہو جائے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور جو ہیں بے اولاد ان کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ۔ اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں۔ یا اللہ پاک ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
حج کا ہر سال شرف دے دے، تم کے آ گئے حج کا ہر سال شرف ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں سبز گنبد اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیم یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
لاکھوں سلام تم پر 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 محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر تم حاکم زمان ہو سلطان دو جہاں ہو حبیبی سلطان دو جہاں ہو اے سرور معظم اے سرور معظم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر پیارے نبی شفاعت پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت حبیبی ہاں بھیک ہو عنایت رحمت ہو جان عالم رحمت ہو جان عالم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر اے والی مدینہ بلوائیے مدینہ حبیبی بلوائیے مدینہ صلی اللہ بلوائیے بلوائیے مدینہ کاشا کے یہ پڑھے ہم کاشا کے یہ پڑھے ہم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے اس بدکار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے تھا لائق جہنم تھا لائق جہنم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ